الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نذر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کا نام لے کر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے چھٹے درس کا اور اس کے حصہ دوم کے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں. حسب معمول اس درس کے ضمن میں بھی کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین جس ترتیب سے آ رہا ہے اس میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں. اس منتخب نصاب کا حصہ اول جو چار اسباق پر مشتمل ہے اس میں شرائط نجات اور لوازم فوز و فلاح ان کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے. نقطۂ آغاز سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار لوازم نجات ہیں. حصہ دوم میں اب اس کے بعد جو پہلی شرط ہے نجات کی یا فوج و فلاح کی جو پہلی شرط ہے اس میں سے ایمان کے بارے میں کچھ تفصیلی مباحث شامل ہیں اور یہ حصہ جو ہے حصہ دوم یہ کل پانچ اسباق پر مشتمل ہے. ان میں سے بھی پہلا سبق جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب جائزہ لے لیجئے کہ ایمان کے ضمن میں اب تک کے اسباق میں کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. درس اول جو سورۃ العصر پر مشتمل ہے اس میں صرف ایک لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا. یہ ایک عنوان ہے جامع عنوان. گویا کہ نجات کی شرط اول نوازی میں فوج و فلاح میں سے پہلی لازمی ہے وہ ایمان. درس دوم جو آیت البر پر مشتمل تھا اس میں گویا کہ نیکی کی شرط لازمی ایمان لیکن وہاں ایمان کی پانچ تفصیلات آ گئیں، ایمانیات خمسہ. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس کے بعد تیسرے، چوتھے اور پانچویں درس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو ہمارا تیسرا درس ہے، اس میں لفظ ایمان کہیں نہیں آیا. سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 کا 35 میں کہیں لفظ ایمان اصطلاحاً وارد نہیں ہوا. پھر سورہ فاتحہ جو پانچواں درس تھا اور مباحث ایمانی میں پہلا درس تھا، اس میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں آیا. البتہ یہ کہ لفظ نہیں آیا، اصطلاح نہیں آئی، ایمانی مباحث آئے ہیں. چنانچہ یاد کر لیجئے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی کا شکر، التزام شکر، حکمت کا نتیجہ اول، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. پھر یہ کہ اسی کا جو لازمی تقاضا ہے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. التزام شکر یہ مثبت شے ہے، اور اجتناب عن الشرك یہ منفی شے ہے. ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو گویا کہ ایمان باللہ کا تذکرہ موجود ہے. پھر یہ کہ اعمال انسانی کے بارے میں تذکرہ تھا، یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی فقرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. نیکی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، اور بدی چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، پھر کہیں ہو آسمانوں میں، زمین میں، خزا کی پہنائیوں میں، زمین کے پیٹ میں، پہاڑ کی کھو میں، اللہ لے آئے گا. گویا کہ اجمالاً جو اصل اساس ہے ایمان بالآخرہ کی، اس کا تذکرہ بھی موجود. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، لفظ ایمان نہیں آیا. چوتھے سبق میں یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات پر مشتمل تھا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا، آیت 30 تا آیت 36 سات آیات پر مشتمل لفظ ایمان نہیں ہے. لیکن ایمان کا لب لباب، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اس پر دل کا ٹھپ جانا. اور ربوبیت میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اللہ کا مالک اور آقا ہونا، اور اللہ کا پالنہار اور پروردگار ہونا. اسی طرح آخرت کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، خاص طور پر جو جنت کی نعمتیں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو گویا کہ ان دونوں مقامات پر ایمان باللہ کا تذکرہ بھی ہے، ایمان بالآخرہ کا بھی، لیکن لفظ ایمان نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب ہم نے حصہ دوم کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ میں بھی لفظ ایمان کہیں نہیں. لیکن ایمان توحید نظری اور فکری اور توحید عملی دونوں کا وہاں پوری وضاحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے. اللہ اسی کے لیے حمد ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک. یہاں آخرت کا ایمان کا تذکرہ بھی ہے، لیکن خاص طور پر توحید کے اعتبار سے کہ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت باطلہ کی نفی. یہ ایمان ہے نظری اور علمی ایمان. اور عملی ایمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عملی ہے. توحید فی العبادہ، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ گویا کہ توحید نظری اور توحید عملی دونوں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. اس کے بعد احتیاج جو ہے سامنے آئی ہے کہ ہدایت عملی کی ضرورت انسان کو ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں، قدم قدم پر دوراہے ہیں، چراہے ہیں، چوراہے ہیں، کہیں غلط مڑ گئے تو یک لحظہ غافل گستم اور ست سالہ راہم دور شد. لہذا ہمیں ضرورت ہے ہدایت عملی، اس دن الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں در حقیقت ایمان بالرسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت عملی رسالت کے ذریعے ملے گی. اب جو ہم پہنچے ہیں، یہ جو دوسرا درس ہے حصہ دوم کا، اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کا اصل موضوع ہے ایمان کی ماہیت و حقیقت، اور ایمان کیسے تدریجاً وجود میں آتا ہے، ایمان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ایمان اگر اکتسابً حاصل کیا جائے تو اس کے مراحل کیا ہے. یہ گویا کہ فلسفیانہ موضوع ہے، حکمت قرآنی کے اہم مباحث پر مشتمل ہے. اس اعتبار سے میں پھر ایک نظر باغش ڈالنا چاہتا ہوں کہ حکمت قرآنی کا نقطۂ آغاز ہمارے اس منتخب نصاب میں درس ثالث سے ہوا تھا، حضرت لقمان کے تذکرے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت اور فلسفے میں فرق کیا ہے. فلسفہ خالصتاً عقل اور منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، جبکہ حکمت کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک فطرت سلیمہ ایک عقل سلیم. بدیہیات فطرت کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں. آج میں جب اپنے کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا تو ایک بہت عمدہ جملہ جو ہے وہ میرے پڑھنے میں آیا ہے، وہ میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں. بریڈ نے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں اسی صدی کے، اور ان کی ایک بڑی مارکت الارا کتاب ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، اس کا ایک جملہ ہے، فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنز فار وٹ وی بلیو آن انسٹنکٹس. فلسفہ نام ہے ان چیزوں کے لیے بری دلیلیں تلاش کرنے کا جنہیں ہم اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتے ہیں. بعض حقائق ہماری فطرت میں ہے، وٹ وی بلیو آن انسٹنکٹس جو ہماری فطرت میں ہے، ہماری طبیعت کے اندر جو چیز جو حقائق جو ہے مضمر ہے، اب ان کے لیے دلیلیں جب تلاش کرنی شروع کرتا ہے انسان تو فلسفہ وجود میں آتا ہے وہ. لیکن دلیلیں وہ در حقیقت بیڈ ریزن ہے، اس لیے کہ وہ حقائق اتنے لطیف ہیں، اتنے ماورائی ہیں کہ ان کے لیے عقل و منطق کی ترازو کافی نہیں. جیسے کہ سنار کی اگر کوئی ترازو ہوتی ہے تو اس میں وہ ماشے تولے رسیاں تولی جاتی ہیں، چنوں کا وزن نہیں تولا جا سکتا. تو انسانی عقل اور منطق جو ہے وہ سنار کی ترازو کے مانند ہے، اور یہ جو حقائق ہے ماورائی جن سے ایمان بحث کرتا ہے، حقائق قومی، بر حقیقت یہ تو اتنے بڑے عظیم حقائق ہیں، ماورائی حقائق ہیں کہ یہ عقل و منطق کی نظام میں تولے نہیں جا سکتے. تو بڑا پیارا جملہ ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے. فلاسفی از دی نیم آف فائنڈنگ بیڈ ریزنز فار وٹ وی بلیو آن انسٹنکٹس. تو واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک بدیہیات فطرت جو کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے، البتہ پھر عقل و منطق کا استعمال بھی ہے. اس کا پہلا نتیجہ جو ہم نے دیکھا تھا درس ثالث میں، اللہ کا شکر، یہ پہچان لینا کہ منعم حقیقی اللہ ہے، یہ پہچان لینا کہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا تشرک باللہ. ان حقائق کا ادراک یہ گویا کہ حکمت کا نقطۂ آغاز ہے. دوسرے یہ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہی نیکی اور بدی کی تمیز بھی موجود، خیر خیر ہے شر شر ہے، خیر معروف ہے شر منکر ہے، خیر انسان کی فطرت کے لیے پسندیدہ شے ہے اور شر جو ہے وہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے، چاہے مجبوراً انسان اس کا انتخاب کر رہا ہو لیکن حقیقت طبیعت ابا کرتی ہے اور اس کا ضمیر اس وقت بھی اس کو ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے. یہ گویا کہ حکمت قرآنی جو ہے اس کا نقطۂ آغاز ہے. یہی بات آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ میں سامنے آئی. وہ سلیم الفطرت لوگ، وہ صحیح العقل لوگ جو ان حقائق پر پہنچ جاتے ہیں، اب اس کا تو گویا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جذبہ عبادت بھی در حقیقت جذبہ تشکر ہی کا منطقی نتیجہ ہے. شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی کوئی جوابی بھلائی کیجیے اس کے ساتھ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن یہ کہ اگر وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکتے، کوئی خدمت اس کی بجائے لا ہی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے سوائے اس کے اس کی مدح کریں، اس کے گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کی ثنا کریں، اس کے حمد کے ترانے الاپیں، اس کے سامنے رکوع کریں، سجدہ کریں، دندوت کریں، قنوت کریں، یہ ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو گویا کہ سورہ فاتحہ میں وہ سب کچھ آ گیا جہاں تک کہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل سلیم انسان کو پہنچا دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں سے در حقیقت ایمان جب رسالت کا لفظ نہیں آیا یہاں، لیکن اس کی ضرورت، اس کی احتیاط کا تصور سامنے آ گیا. اب اس رکوع میں در حقیقت پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان جب رسالت کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر آئے گا. یہ تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے اس مضمون کا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اس طرح تدریجا جو ہے یہ حکمت قرآنی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ایک بات نوٹ کر دیجئے، یعنی ابھی ہمارا دوسرا جو مضمون ہے کہ موضوع کیا ہے ان آیات کا، اس درس کا، اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ایمان کی دو قسمیں اپنے ذہن میں لے آئیے. ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور غیر شعوری ہوتا ہے. ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، لہذا مسلمان ہے، مانتا ہے، بچپن سے اسے نام سیکھ لیں، اللہ، رسول، قرآن، جبرائیل، جنت، دوزخ، بس مانتا ہے. وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس نے سوچ سمجھ کر ان باتوں کو مانا ہے، اس نے خود ان تک کوئی غور و فکر کے نتیجے میں رسائی حاصل نہیں کی تقلیدا. اور یہ کہ یہ تو غیر شعوری ہوگا، اس میں شعور کو دخل نہیں ہے. شعوری شے تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کبرا کبرا جوڑ کر کوئی مقدمات منطقی قائم کر کے نتیجہ نکالتا. تو تقلیدی اور غیر شعوری ایمان، اور ایک اقتصادی اور شعوری ایمان. کوئی شخص غور و فکر کرے کائنات کیا ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آ گیا ہوں، بولڈ فرام دی بلو میں کہاں سے آیا ہوں، میری زندگی جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا موت جو ہے بس خاتمہ ہے میرے وجود کا، از ڈیتھ دی اینڈ آف مائی ایگزسٹنس، یا یہ کہ موت کے پرے بھی میرا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی تسلسل ہے، ہے تو کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، where to find the guidance. آیا صرف میرے جو ہوا کے خمسہ ہیں ان سے جو معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور پھر میں جو اپنی عقل کا ٹکڑا کبڑا اور اس کے اوپر اضافہ کر کے نتائج نکالتا ہوں، کیا بس صرف یہی سورسز آف نالج ہے، کیا یہی علم ہے انسان کا، یا اس کے سوا بھی کوئی سورس آف نالج ہے، کوئی اور ماخذ ہے علم کا. اب یہ مسائل ہے، انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تفکر سے، تدبر سے، اس سے انسان تدریجاً پہنچتا ہے کچھ حقائق تک، بشرطے کہ فطرت صحیح ہے. فطرت رہی رخ معین کرتی ہے، عقل قدم بقدم آگے بڑھاتی ہے. اگر فطرت مست ہو چکی ہو، عقل پر خواہشات کے، جذبات کے، شہوات کے، تعصبات کے پردے پڑ گئے ہو، تو عقل تو کرائے کا وکیل ہے، وہ پھر آپ کی غلط جو روش ہے اس کے لیے دلائل فراہم کر دے گی. لیکن فطرت کا صحت پر قائم رہنا یہ شرط عمل ہے. پولیوٹڈ نہ ہو نیچر، پرورٹڈ نہ ہو نیچر، مست نہ ہوئی ہو، آلودہ نہ ہوئی ہو، اس پر خواہشات، شہوات، جذبات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں، اس پر تعصبات کی پٹیاں نہ بن گئی ہوں، اگر یہ شرط پوری ہو تو پھر یہ ہے کہ عقل انسانی وہ اب آگے چلے گی، قدم بقدم سیدھی ڈائریکشن میں جائے گی، اور وہ انسان کو تدریجاً جہاں پہنچائے گی اس کا درجہ بدرجہ فکر ہے کہ جو اس رکوع میں سامنے آیا ہے. تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے، دو آپ نے قسمیں ایمان کی اپنے ذہن میں کریں گے تب اس مقام کو سمجھیں گے. اصل ایک تقلیدی اور غیر شعوری ایمان ہے، ایک اقتصادی اور شعوری ایمان. البتہ اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے کوالٹی، ایک ہے کوانٹیٹی، ایک ہے کمیت، ایک ہے کسی شے کی کیفیت. کیفیت میں تو ظاہر بات ہے کہ اقتصادی ایمان بلند و بالا ہوگا، یہی صدیقین کا ایمان ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرت لقمان کون تھے؟ صدیق. اس لیے کہ کسی نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی تو فوراً بھاگ کر قبول کرتے کہ نہ کرتے، اس لیے کہ ان کے لیے تو وہ باتیں وہی تھی جہاں تک کہ خود ان کی عقل نے انہیں پہنچا دیا. دیکھنا تقریر کی نظر کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، لہذا وہ صدیق تھے. نبی سامنے آ جاتے، نبی کی دعوت آ جاتی تو وہ صدیق ہو جاتے، ورنہ وہ ایک حکیم انسان ہے، ایک دانا انسان ہے، صحیح الفطر، صحیح العقل انسان ہے. یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. کس طرح آپ نے والہانہ تصدیق کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان حقائق تک. وہاں کوئی بات نئی پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی ابوبکر کو، وہ باتیں تو ان کے ذہن میں موجود ہیں، تقدیر کر رہے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب وہ اس ذریعے سے بھی مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی جو ذریعہ وحی کا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم عقل سے وہاں تک پہنچے ہو, میں بھی پہنچ چکا تھا, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا, چن لیا. ان اللہ صفا آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین, یہ اتفاق جسے چن لیا اللہ نے اور وحی کے دروازے کھول دیے, پردے اٹھا دیے, خطاب ہوا, وہ نبی ہو گیا, اور جو شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے فوراً تصدیق کی, وہ صدیق ہو گئی. تو اس اعتبار سے اقتصادی ایمان بالا تر ہے, برتر ہے, عظیم تر ہے, وہ گویا کہ افضل ہے اس تقلیدی ایمان سے. لیکن یہ لیکن ہے بہت ضروری, جہاں تک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ کا تعلق ہے, ایمان کی گہرائی, گیرائی, شدت اور حدت, یہ دو الفاظ کا میں نے آج نئے ایڈ کیے, ایمان کی گہرائی اور گیرائی اور ایمان کی شدت اور حدت, فیصلہ کن شے جو ہے انسان کے عمل پر وہ یہ ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تقلیدی ایمان بھی اسی مقام پر پہنچ جائے. کوانٹیٹیو بات علیحدہ ہے, کوالیٹیٹیو علیحدہ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سونا چاندی سے افضل ہے, لیکن ایک ٹن چاندی وہ ایک پاؤنڈ سونے سے زیادہ قیمتی ہو جائے گی. وہ معاملہ اور ہے, وہ قیمتی کا معاملہ ہے اور وہ ہے افضلیت کا معاملہ. کوالیٹیٹیولی اقتصادی ایمان افضل ہے تقلیدی ایمان سے, لیکن کوانٹیٹیولی ہو سکتا ہے کہ ایمان کی گہرائی اور گیرائی اور اس کی شدت و حدت جو ہے وہ اس کے اعتبار سے یہ تقلیدی ایمان بڑھ جائے بہت سے لوگوں کے اقتصادی ایمان سے. ان دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھیے. یہ در حقیقت ایک کوانٹیٹیو معاملہ ہے اور ایک کوالیٹیٹیو معاملہ ہے. اب آئیے تیسری بات جو ہے, بلکہ ایک بات اور نوٹ کر لیجیے. اسی میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے, یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے شیخ الہند کے نام سے جو معنون ہے, اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا کہ ترجمہ تو پورے قرآن کا حضرت شیخ الہند کا ہے, مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, لیکن پہلے پانچ پاروں کے تفسیری حواشی بھی شیخ الہند کے, باقی 25 پاروں کے تفسیری حواشی جو ہے وہ حضرت شیخ الہند کے نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. بہرحال یہ چونکہ مقام سورہ آل عمران کے اختتام کا ہے, میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں جو بات آئی ہے وہ شیخ الہند کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہاں اصطلاح استعمال کی ہے ایمان عقلی ایمان شرعی. عقل کے ذریعے سے انسان اللہ کے ایمان اور آخرت کے ایمان تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد ایمان شرعی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے. وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ صدیقین کا ایمان اور ایک حکیم اور دانا انسان کا جو کہ صحیح فطرت اور سلیم العقل ہے اس کا ایمان, اس کے دو مراحل. تو یہ اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے, ایمان عقلی جس میں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ دونوں شامل ہیں. پھر ایمان سمعی ہے, رسول جب انہیں باتوں کی دعوت دیتا ہے اور توفیق کرتا ہے کہ تم اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں جن باتوں کو سمجھ رہے ہو وہی حق ہے, یہ گویا کہ اس کی توفیق ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ ایمان سمعی بن جاتا ہے. ایمان کی رسالت جو ہے وہ ایمان سمعی ہے. تیسری بات جو ہے ان آیات کی فضیلت اور ان کی شان نزول کے بارے میں. اس کی جو شان نزول کی روایت ہے وہ بڑی مفصل ہے. یہ تفسیر ابن کثیر اس کی جو کا اختصار کیا ہے محمد علی صابونی نے, اس سے میں وہ طویل روایت آپ کو کہہ کر سنا رہا ہوں. اس لیے سنا رہا ہوں متن کے ساتھ کہ بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی پیاری روایت ہے. ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے. وان عطا قال, حضرت عطا یہ کہہ رہے ہیں, تابعی ہے. انقلبت انا وابن عمر وعبید بن عمیر الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عطا کہہ رہے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبید ابن عمیر حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے. فدخلنا علیہا وبیننا وبینہا حجاب. تو ہم ان کے ہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں اور ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا. نوٹ کیجئے کس قدر اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا. ام المومنین ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کے لیے بمنزلہ ماں ہے, لیکن پردہ پردہ ہے. وبیننا وبینہا حجاب, جب بھی گئے ہیں تو پردے کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اصحاب تین بلکہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے. فقالت حضرت عائشہ نے شکایتاً کہا یا عبید ما یمنعک من زیارتنا, اے عبید کیا چیز تمہیں روکتی ہے ہمارے پاس آنے سے, ہماری زیارت سے, یعنی بہت وقفے کے بعد آئے ہو, کیا معاملہ ہے, کس وجہ سے اتنا لمبا وقفہ ڈالتے ہیں؟ قال قول شاعر, حضرت عبید نے سہارا لیا ایک شاعر کا, ذربن تصدید حبن, یہ ایک مقولہ بھی ہے کہ ذرا نازے دے کر ملاقات کیا کرو اپنے دوستوں سے احباب سے, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ جلدی جلدی ملنا جو ہے اس کی بجائے کچھ ذرا ناغا دے کر, تاکہ طلب جو ہے آتش شوق بھڑک اٹھے, چلا دی جائے. فقال ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اب درخواست کی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ صدیقہ سے, زرینا اخبرینا بیاج بما رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین ذرا ہمیں ایک اجازت دیجئے کہ ہم آپ سے سوال کریں, اور وہ یہ کہ آپ ذرا ہمیں کچھ کوئی ایسی بات سنائیے جو سب سے حسین, سب سے عمدہ, سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا کوئی واقعہ ہو آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو آپ کے مشاہدے میں آیا. فبکت حضرت عائشہ صدیقہ پر جریہ تاری ہوا, وہ رو پڑی. وقالت, اور انہوں نے فرمایا, کلو امرہ کانا عجبن, حضور کا تو ہر معاملہ بہت ہی عمدہ, بہت حسین, بہت اعلیٰ, بہت عرصہ, بہت دل کا لبھانے والا. اب اس تمہید کے بعد اس خاص واقعے کا تذکرہ ہے. اکانی فی لیلتی حتی مسا جلدہ جلدی, ایک دن وہ تشریف آئے حضور میرے پاس, جو کہ میری شب باسی, میرے پاس شب باسی کی رات تھی, لیلتی میری رات تھی, باریاں مقرر تھی, ازواج مطہرات تھی, تو میری باری والی شب حضور تشریف آئے. اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ میرے لحاف میں داخل ہو گئے, یہاں تک کہ میرا اور ان کا جسم ایک دوسرے سے مس کرنے لگا. ثم قال, پھر اچانک حضور نے فرمایا, ذرینی اتعبد لربی عز و جل, عائشہ ذرا مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت میں لگوں. یعنی یہ کہ تمہارا جو حق ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, اسی لیے تم سے اجازت لے رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کوئی بھی خاتون اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, اس اعتبار سے وہی معاملہ یہاں ہے, حضور یہاں پر اجازت لے رہے ہیں. زرینی عطاب بدو ربی عز و جل, قالت فقلت, حضرت عائشہ نے فرمایا, اس پر میں نے عرض کیا, واللہ انی لحب و قربہ کا, اللہ کی قسم اے نبی مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے, وینی و حب و انتاعبد ربک, اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں, یعنی آپ کی رضا میں میری رضا ہے, جو آپ چاہتے ہیں آپ کیجیے. فقام الى القربه فتمضى ولم يبصر سب الماء, تو حضور ایک برتن کی طرف کھڑے ہوئے, کہیں وہ برتن غالباً لٹکا دیے جاتے تھے, تو کھڑے ہوئے برتن کی طرف, اور پھر آپ نے وضو کیا. اور یہاں پھر صراحت دیکھیے, آپ نے زیادہ پانی نہیں بہایا وضو میں, یہ بھی بتا, یہ آداب ہے زندگی کے جو ساتھ کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پر تلقین کیے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ چاہے تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو, تب بھی پانی کا اسراف نہ کرو, اس لیے کہ عادت بگڑ جائے گی. آدمی جو ہے ہر چیز کے اندر وہ کم سے کم پر تناز کرنے کی کوشش کرے. ثم قام یصلی فبكى, پھر آپ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے اور روتے رہے, حتی بل لحیته, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی, بھیگ گئی. ثم سجد فبكى, پھر آپ سجدے میں گئے اور پھر آپ روئے, حتی بل الارض, یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی, آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. ثم سجا علی جنبہ فبكى, پھر آپ ذرا کروٹ کے بل لیٹے اور اس میں بھی روتے رہے. حتی اذا اتا بلال یؤذنہ لصلاۃ الصبح, یہاں تک کہ جب بلال آئے اور انہوں نے آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دی, یعنی جماعت تیار ہے, اب آپ تشریف لائیے حجرے سے باہر, یہ گویا کہ حضرت بلال کے فرائض میں داخل تھا. قالت فقال یا رسول اللہ, اب حضرت بلال نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں, گریا تاری ساری رات گریے کی کیفیت میں گزری. فقال حضرت بلال نے رکھ کیا, یا رسول اللہ ہے مایوب کی کا, وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اے اللہ کے رسول, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیا چیز اگا رہی ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرما چکا آپ کی تمام خطائیں جو پہلی تھی یا بعد میں ہوں گی، جو بھی ہوں گی، جو بھی ہو چکی، سب کو اللہ نے معاف فرما دیا. قال ویحک یا بلال وما یمنعنی عن حقی وقد انزل اللہ علی فی ہذہ اللیلہ. حضور نے فرمایا تمہارا برا ہو، تم پر ملامت ہے بلال، مطلب یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نہ روؤں، ما یمنعنی عن حقی، میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج پروردگار نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. اور پھر یہ جو ہے یہ طویل اور ہے حدیث، میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. رواہ ابن مردوے و عبد ابن حمید، یہ ابن مردوے نے بھی روایت کیا ہے واقعہ اور ابن حمید نے بھی رحمہم اللہ. یہ ہے شان نزول ان آیات مبارکہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہوئی ہے ان کے نزول پر. یہ اب آپ جریہ تشکر کہیں، یہ شکرانے کے آنسو تھے، یا وہ خاص کیفیات کے جن آیات میں آپ نے محسوس کی ہیں ان کا ان سے تاثر تھا. بہرحال ان سے ان آیات مبارکہ کی فضیلت کا ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے. اس پر اضافہ کیجئے کہ متعدد احادیث ایسی ہے، موطا امام مالک میں بھی بڑی مفصل روایت ہے، صحیح بخاری میں تو کئی طرق سے، کئی سلسلہ ہے اسناد سے یہ روایت موجود ہے، پھر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور چونکہ صحیح مسلم میں بھی تقریباً الفاظ وہی ہے جو موطا امام مالک کے ہیں، اور بخاری کی بھی ایک روایت میں الفاظ وہی ہے تقریباً وہی ہے کہ جو موطا امام ابن مالک کی روایت میں ہے، لہذا میں وہ روایت جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں پوری تفصیل کے ساتھ. حاصل یہ ہے کہ حضور کا پھر معمول بن گیا تھا ان آیات کے نزول کے بعد کہ تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی، وضو کرنے سے بھی پہلے، بلکہ الفاظ جو آئیں گے وہ نوٹ کر لیجئے گا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو اپنی کچھ آنکھوں کو ملتا ہے، وہ جو نیند کا اثر ہوتا ہے خمار، اس کو دور کرنے کے لیے ابھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ نگاہ کی طرف آسمان اٹھا کر یہ آیات تلاوت فرماتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، یہ 10 آیات ہیں سورہ آل عمران کی آخری آیات. یہ گویا کہ آپ کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا. اس کا بھی واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں موطا امام ابن مالک رحمہ اللہ سے جو روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. ان کی چونکہ خالہ تھی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایک رات یہ ان کے ہاں چلے گئے اور حضور کی بھی شب باقی کی باری جو تھی حضرت میمونہ کے ہاں تھی، وہاں کا وہ واقعہ سنا رہے ہیں. عن قریب مولى ابن عباس ان عبد اللہ ابن عباس اخبرہ، حضرت قریب جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں خبر دی، انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ، ایک رات حضرت ابن عباس نے گزاری حضرت میمونہ کے ہاں جو ام المومنین ہے، زوجہ محترمہ ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہے. قال فسجعت فی ارض الوسادۃ وسجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولہا. معلوم ہوتا کوئی ایک ہی گدا بڑا سا تھا کہ جو سجرے میں تھا، اس کا طول جو ہے اور عرض. تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کی چوڑائی کے رخ میں لیٹ گیا اور طول کے رخ پر، لمبائی کے رخ پر حضور اور حضرت میمونہ اسی ایک گدے کے اوپر یہ سب باشی ہو رہی ہے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. حتی انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یہاں تک کہ جب رات آدھی ہو گئی یا آدھی سے ابھی کچھ کم ہوگی، یعنی اس سے پہلے کچھ یا اس کے کچھ بعد. ظاہر بات ہے کہ صحیح صحیح تو گھڑیوں کا اندازہ تو نہیں تھا کہ اب یہ نصف شب ہو گئی ہے، نصف شب سے ذرا پہلے یا نصف شب کے ذرا بعد یا نصف شب کے قریب. اس کے قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فجلس یمسح النوم عن وجهه بیده، تو آپ بیٹھ گئے اور آپ اپنے ہاتھوں سے چہرے کو مل رہے تھے نیند کے خمار کو دور کرنے کے لیے. یہ میں اسی لیے یہ روایات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تصویر لفظی ہے، نقشہ سامنے آ رہا ہے حالات کیفیات. اور اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ انسانی سطح پر یہ زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم جاگتے ہی آپ پوری طریقے سے جیسے کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں. انسان جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ایک دم تو ہوشیار نہیں ہو جاتا, کچھ اپنی آنکھوں کو منتا ہے, کچھ وہ اپنی اس نیند کا جو خمار ہے اس کو دور کرتا ہے. فجلس ينصح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى سنة معلق فتوضأ منه فحسن وضوءه. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ اسی حالت میں وہ دس آیات جو ہے سورہ آل عمران کی آخری ان کی تلاوت فرمائی. اب اس کو ذرا قسم تصور سے دیکھیے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان نفی خلق السماوات, آیات ایسی ہیں جو سب سے پہلا لفظ یہی ہے ان نفی خلق السماوات واللارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اب یہاں سے آخر تک یہ آیات یہ گویا کہ حضور کے معمولات میں شامل ہو گئے. اس کے بعد صراحت ہے پھر آپ نے وضو کیے, پھر آپ کھڑے ہوئے اس برتن کی طرف جو لٹکا ہوا تھا وہاں سے پانی لیا وضو کی, گویا کہ جاگتے ہی وضو سے بھی پہلے یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا. بخاری کی جو اور روایات ہیں ان میں ایک لفظ یہ آیا ہے فلما کانا ثلث اللیل الآخر, جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ گیا قعد فنظر الی السماء, تو پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. یہ اس روایت میں الفاظ نہیں ہیں. فنظر الی السماء فقال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکثر اس سے پہلے جب میں نے ان آیات کا درس دیا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اصل میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے وہ فطرت سے بہت منقطع زندگی ہے. عام طور پر گھروں کے اندر سوتے ہیں, گرمیاں ہوں سردیاں ہوں, بڑے شہروں میں فلیٹ کی زندگی جو ہے فلیٹ لائف, وہ تو آدمی معلق ہوتا ہے اوپر چھت, آسمان دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ رات کو آپ اگر کھلے آسمان تلے سوئیں گے تو بہرحال آسمان نظر آئے گا, چھت اوپر ہے تو کیا نظر آئے گا. تو صبح اٹھ کے جب نکلے ہیں سڑک پر پہنچتے تو آپ کو فکر ہو جاتا ہے دائیں بائیں کا, ادھر سے گاڑی آ رہی ہے ادھر سے کوئی اور مصیبت آ رہی ہے. تو انسان جو ہے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھتا. تو گویا کہ انسان فطرت سے منقطع ہو چکا ہے, ایک بالکل مصنوعی زندگی ہے, ایک مصنوعی فوج ہے جس میں کہ ہم زندگی اپنی گزار رہے ہیں فطرت سے بھائی منقطع. لیکن یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایک آسمان کی کھلی چھت پر انسان سویا ہوا ہے, آنکھ کھلتے ہی آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الى آخر السورة. اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو ان آیات سے متعلق ہے. اور آج میں جب حساب لگا رہا تھا تو قمری حساب سے پورے 40 برس ہو گئے ہیں اس واقعے کو. یہ 1953 کے اکتوبر کا واقعہ ہے. کراچی میں ہمارا اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا, غالباً 5واں سالانہ اجتماع. تو اس میں اب کراچی میں صدر کے علاقے میں جہاں جمعیت الفلاح کی ایک 3 منزلہ عمارت ہے بڑی شاندار, اس وقت تک ابھی صرف خالی پلاٹ تھا. اس پلاٹ کے گرد بس کوئی 4 دیواری سی بنی ہوئی تھی, تعمیر نہیں ہوئی تھی. تو وہاں ہمارا وہ اجتماع ہوا تھا, قیامگاہ وہاں تھی, جلسہ تو ہوا تھا. جہانگیر پاک جو کہلاتا تھا اس زمانے میں, اب تو تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے, اس میں جلسے وغیرہ نہیں ہوتے, لیکن عوامی جلسوں کے لیے کراچی میں جگہ وہ تھی جہانگیر پاک. اس میں میری ایک تقریر بھی ہوئی تھی, اس زمانے میں 1 گھنٹے 40 منٹ کی تقریر تھی, ڈاکٹر عمر حیات ملک کی زیر صدارت. وہ بھی میری زندگی کی تاریخی تقاریر میں سے تقریر ہے, لیکن میں جو واقعہ اس وقت سنانا ہے وہ اس تقریر سے متعلق نہیں. فجر کے بعد میرا درس قرآن تھا, ان آیات کا میں نے درس دیا تھا. اب یہ 1953 39 برس ہو گئے ہیں اب, اور گویا کہ قمری حساب سے 40 برس ہو گئے. لیکن اس کا جو اصل واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 20 برس بعد 72 یا 73 میں میں کراچی جا رہا تھا, اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ میں ہر مہینے درس قرآن کے لیے کراچی جاتا تھا. اور یہ عوامی کی گاڑی جو نئی نئی اس زمانے میں چلی تھی, عوامی گاڑی, اس کی وہ 3rd کلاس جو بھی لوور کلاس تھی وہی ہوتی تھی, اس میں ساری اسی میں میرا سفر ہوتا تھا. تو میں کراچی جا رہا تھا یہ سن 72 یا 73 کا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجیے سن 72 میں اسی جمعیت الفلاح میں اس کی تیسری منزل پر ہمارا 10 روزہ ایک تربیت قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام لے کر ہوا، جہاں 20 برس پہلے میں نے ان آیات کا درس دیا. تو گاڑی میں جب میں جا رہا تھا کراچی تو جیسے کہ ہوتا مسافروں کی آپس کی بات چیت شروع ہو گئی. ایک صاحب نے، ابھی میرا تعارف ذاتی نہیں ہوا تھا، تذکرہ ہو گیا درس قرآن، قرآن کے پڑھنے پڑھانے، میں نے گویا کہ گفتگو شروع کی جیسے کہ دھن کسی کو سوار ہو تو ہر جگہ پر وہ کوشش کرتا ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو میں نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے گفتگو شروع ہی کی تھی کہ اچانک وہ صاحب بولے، درس قرآن تو ہم نے 20 سال پہلے ایک سنا تھا جس کی مٹھاس اور حلاوت آج تک یاد ہے. میں نے پوچھا وہ کون سا درس قرآن تھا؟ تب انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر مجھے اس کے بعد میں نے پھر اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لیے کہ اب میں اگر اپنے آپ کو متعارف کراتا میں ہوں وہ شخص جس کا درس تمہیں آج یاد ہے 20 برس بعد بھی، تو وہ کوئی بات اچھی نہ ہوتی. میں نے پھر سکوت اختیار کیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ بہرحال مجھے یہ تو احساس نہیں تھا کہ یہ تو میرا کمال تھا. ان آیات کی تاثیر ہے، ان کی حلاوت ہے، ان کی مٹھاس ہے. ہمارا کام تو صرف یہ کہ آپ جو کچھ ان میں ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں. ایک ملکوتی غنا اس قرآن میں ہے، ہم کا تسلو نتیجے پڑھنے میں، قرآن میں تسلو ہوگی تو وہ اصل جو اس کا غنا ہے ملکوتی غنا، جو اس کا دیوان میوزک ہے، وہ ختم ہو جائے گا. صحیح طریقے سے پڑھیے. اسی لیے مجھے جو ہے خلیل حسنی صاحب کی قرآن سب سے زیادہ پسند، نہایت فطری قرآن، اس کے اندر کہیں کوئی تکلف نہیں، تسلو نہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر لانے کی کوشش. تو قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو اگر آپ قرآن کو اس کے معنی کو، اس کے مضامین کو فالو کر سکے، تلاوت کے معنی فالو کرنا، تلا یتلو اس کے لمبی معنی پیچھے پیچھے آنا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ اور روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے. تلا یتلو کے معنی پیچھے آنا. فالو کیجیے، جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اسی کو بیان کرنے کی کوشش کیجئے. کل حلاوت اس میں ہے، خام خواہ کسی تسلو کی ضرورت نہیں. قرآن کو اپنی خواہش اور خواہشات اور اپنے نظریات کے تابع نہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ آبجیکٹو انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو سمجھ میں آئے سے بیان کیجئے. تو وہ جو بھی تاثیر تھی، جو بھی حلاوت تھی ان آیات کی تھی، بلکہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب شاید میں ان آیات کا جو درس دوں میں وہ حلاوت نہ ہو، اس لیے کہ اب کچھ وہ عقلیت، کچھ فلسفہ، کچھ منطقیت جو ہے اس کا اس میں اضافہ ہو گیا. غالباً اس زمانے میں جو بھی میں نے اس کا درس دیا تھا اس میں یہ چیزیں ابھی شامل نہیں ہوں گی، تو اس کی حلاوت جو ہے وہ گویا کہ انٹولیوٹڈ، جو اس کی اپنی فطری حلاوت ہے، اس کی اپنی فطری چاشنی ہے، وہ زیادہ اپنی اصلی کیفیت کے اندر، اپنی فطری کیفیت میں، اوریجنل فارم میں شاید سامنے آئی تھی، جس کا کہ تذکرہ ان صاحب نے کیا کہ 20 برس پہلے درس سنا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا ہے مولانا عبدالغفار حسنی صاحب کا، یہ بہت بات کی بات ہے. جب تقریباً یہ سن 55 یا 56 میں ایک ہی مسجد میں ہم تھے، اعتکاف کر رہے تھے، وہاں ہمارے درمیان ایک بحث چل گئی سورہ حجرات کی جو آیت مبارکہ ہے، جس میں کہ ایمان کی نفی کرتے ہوئے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. مولانا اس پر مصر تھے کہ یہاں مراد منافق ہے. میں اس پر اڑ گیا کہ منافق ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پہ تو فرمایا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور منافق کا تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں. ہماری بحث ایسا ہو رہی تھی کہ ایک صاحب آئے، مولانا عبدالجلیل صاحب، ان کا انتقال ہو گیا ہے. وہ ساہیوال میں جو منڈومری کہلاتا تھا اس زمانے میں، سب سے بڑی جو اہل حدیث مسجد تھی جامع مسجد، اس کے خطیب تھے. انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الایمان، وہ بھیج دی کہ آپ لوگ دونوں اعتکاف میں ہیں، اس اعتکاف میں اس کتاب کا مطالعہ کریں. عجیب بات ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک نوجوان طالب علم کتاب دے کر گیا. ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی، پوری شدت سے بحث ہو رہی تھی، میں نے کھولا، اسی آیت پر بحث نکل آئی، اور امام ابن تیمیہ کا موقف بین ہی وہی تھا جو میں بیان کر رہا تھا. تو مولانا نے اس کو گہرے تاثر سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی ہے قرآن مجید کے ساتھ، تم ذرا باقاعدہ بھی علوم کی تحصیل کر لو، تو میں نے کہا میں تو حاضر ہوں، آپ مجھے پڑھا دیجیے. بہرحال یہ کہ اس کا بھی ذکر میں نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں 40 برس پہلے سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس میں اللہ کا فضل و کرم یہ ہے جو میں نے کہا اسے قرآن کے ضمن میں بھی عرض کیا تھا، اور اپنی تمہیدی جو خطاب تھے اس سلسلہ درس کے دوبارہ شروع کرنے کے موقع پر، اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ ایک مناسبت ذہنی اور ایک تعلق قلبی ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.